بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. صلوات پڑھ محمد وعلى آله. کل جو آیات ہم نے پڑھی تھیں ان میں سے کچھ آخری آیات کی تکرار کر کے ہم آگے بڑھیں گے. آپ کو یاد ہوگا سورہ توبہ کی آیت نمبر 46 میں اس طرح فرمایا، اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ رکھتے تو اس کے لیے سامان کی کچھ تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا ناپسند تھا، اس لیے اس نے ان سے توفیق سلب کر کے انہیں ہلنے نہ دیا اور کہہ دیا گیا تم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو. 47 اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے بھی تو تمہارے لیے صرف خرابی میں اضافہ کرتے اور تمہارے درمیان فتنہ کھڑا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے اور تمہارے درمیان ان کے جاسوس اب بھی موجود ہیں اور اللہ ظالموں کا حال خوب جانتا ہے. 48 یہ لوگ پہلے بھی فتنہ انگیزی کی کوشش کرتے رہے ہیں، جیسا کہ غزوہ احد میں کی، اور آپ کے لیے بہت سی باتوں میں الٹ پھیر بھی کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ کا فیصلہ غالب ہوا اور وہ برا مانتے رہ گئے. 49 ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے مجھے اجازت دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے. آگاہ رہو، یہ فتنے میں پڑ چکے ہیں اور جہنم نے ان کافروں کو یقیناً گھیر رکھا ہے. ان اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہاں نہ لے کے جائیں رومی لشکر کی طرف، ہم فتنے میں پڑ جائیں گے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ یہ بات کر کے فتنے میں پڑ گئے. یعنی اصل فتنہ تو یہ ہے کہ تم اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں جانا چاہ رہے، یہ اصل مصیبت ہے تمہارے لیے. 50 اگر آپ کا بھلا ہوتا ہے تو انہیں دکھ ہوتا ہے، یعنی کوئی کامیابی ملتی ہے رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کو، کوئی فتح ملتی ہے تو ان کے دلوں میں تکلیف ہوتی ہے، چونکہ یہ چاہتے تھے، منافق چاہتے تھے کہ بالآخر مسلمانوں کو شکست ہو، یہ مارے جائیں. یہ ان کی ساری خواہشات اللہ نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر بیان فرمائی کہ جب اللہ کے نبی جا رہے تھے، ان کے ساتھ جا رہے تھے، تو ان کو دلوں میں گمان تھا کہ انہوں نے واپس آنا ہی کوئی نہیں، اور اس پر بڑے خوش تھے کہ اتنی طاقتور فوج کے ساتھ لڑنے کے لیے چلے گئے ہیں، اب انہوں نے واپس آنا ہی کوئی نہیں، اور اپنی اگلی پلاننگ وہ اسی بنیاد پہ کر رہے تھے کہ اب ان سے جان چھوٹ گئی رسول اللہ سے اور ان کے ساتھیوں سے، اور اللہ نے یہ بات پھر بتائی. اگر آپ کا بھلا ہوتا ہے تو انہیں دکھ ہوتا ہے، اور اگر آپ پر کوئی مصیبت آئے تو کہتے ہیں ہم نے پہلے ہی سے اپنا معاملہ درست کر رکھا ہے، اور خوشیاں مناتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں. جیسا کہ جو لوگ احد میں نہیں گئے تھے، بعد میں جب مسلمانوں پر مشکل اور مصیبت آئی تو یہ بڑے خوش ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھا ہم نے تو اپنا صحیح فیصلہ کر لیا تھا اور تم نے اپنے غلط فیصلے کا انجام دیکھ لیا، تمہارے اتنے لوگ مارے گئے، ہم تو تمہیں کہہ رہے تھے کہ نہ جاؤ. یہاں تک ہم مکمل کر چکے تھے آیت نمبر 51، توجہ فرمائیے. آیت نمبر 51 میں اللہ تبارک و تعالی نے جو بات کی ہے اس پر ہم میں سے کسی کا بھی جس قدر ایمان زیادہ ہوگا اس کی زندگی اتنی زیادہ پرسکون ہوتی جائے گی. بعض لوگ ہوتے ہیں نا, وہ سکون کے لیے گولیاں کھاتے ہیں, سکون والی گولیاں, ڈپریشن ہو گئی ہے اس کی گولیاں, فلان ہو گیا. اور بعض لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں مولانا حضرات سے کہ گولی نہیں کھاتے, کوئی وظیفہ بتائیں کہ کیا کریں, بہت ٹینشن ہے, بہت پریشانی ہے. یہ جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 51 ہے, اس کے اندر جو اللہ نے بات کی ہے, اگر اس پر ایمان ہو جائے انسان کا تو جتنی مقدار میں اسے اس بات پر اعتماد ہے, جتنی مقدار میں اس کا اس پر ایمان ہے, اتنی ہی دنیا کی پیش آنے والی پریشانیاں, حوادث, یہ اس کے لیے ہلکے ہو جاتے ہیں. ان کا وزن, ان کی شدت, ان کی جو دھار ہے وہ کند ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, قل, آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے, کون لوگ, کہ جب آپ پر کوئی مشکل آئی ہے, مسلمانوں پر, رسول اللہ پر کوئی مصیبت آئی ہے, کوئی نقصان ہو گیا, تو یہ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم ساتھ نہیں گئے تھے اور ہم نے تو بڑا سمجھداری اور بڑا دور اندیشی کا فیصلہ کیا تھا. آپ ان سے کہہ دیجئے, قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, ہرگز ہم پر کوئی مصیبت نہیں آتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیے. ہوا مولانا, وہ ہمارا مولا ہے, ہمارا آقا ہے, ہمارا سردار ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے, اللہ ہی پر مومن توکل کریں. اب ذرا اس آیت کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, چونکہ اس سے ایک غلط معنی بھی لیا جا سکتا ہے کہ ہم پہ جو مصیبت آتی ہے وہ فقط وہی ہوتی ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے. انسان پر آنے والی مصیبتیں دو قسم کی ہوتی ہیں, کم از کم ہم دو قسموں میں تقسیم کر رہے ہیں. ایک وہ کہ جو انسان کی اپنی کسی خرابی کا نتیجہ ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک بندہ نشہ کرنے لگ جائے اور جب نشہ اس کو کھا جائے, اس کو بیمار کر دے, موت کے قریب لے جائے, اور اس سے کوئی پوچھے کہ یار تو اچھا بھلا سمجھدار آدمی تھا, تو کیسے نشے پہ لگ گیا, آگے سے یہ والی آیت پڑھ دے, ہم پہ کوئی مصیبت نہیں آتی مگر جو اللہ نے لکھی ہوتی ہے. یہ اس کا مقام نہیں ہے. بعض اوقات آیات کو اپنے مقام سے ہٹا کر بندہ کہیں لگا لیتا ہے, تو پھر کوئی بندہ چوری کرے, کسی کی چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے اور یہ والی آیت پڑھ دے, ہم پہ جو مصیبت آتی ہے وہی آتی ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھی ہوتی ہے. یہ آیت یہ نہیں کہنا چاہتی, کیونکہ بعض چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بڑا کلیئر قرآن میں فرماتا ہے, ذالک بما قدمت ایدیکم, یہ جو تم پر مشکل آئی ہے یہ اس کا سبب وہی چیزیں ہیں جو تم نے اپنے ہاتھوں سے انجام دی. تو ایک تو یہ, انسان خود کوئی غلط کام کرتا ہے, خود کوئی خرابی کرتا ہے اور اس خرابی کا نتیجہ اس پر مصیبت آتی, وہاں پر اس آیت کا مقام نہیں. اس آیت کا مقام کب ہے؟ جیسا کہ یہاں سے واضح ہے کہ اللہ کا رسول اور ان کے ساتھی, جو اللہ کا حکم ہے دل و جان سے اس کی اطاعت میں مصروف ہے, وہ کام کر رہے ہیں, اس راستے پہ چل پڑے ہیں کہ جو جس راستے پہ اللہ نے چلنے کا حکم دیا ہے, میدان جہاد میں نکل پڑے, اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے کوئی آزمائش آتی ہے, یہ آیت کا وہ مقام، چونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ جو اللہ کی راہ میں نکلے تو آگے پھر اس کے لیے قالین بچھا دیا جاتا ہے کہ تم کیونکہ اللہ کی راہ میں نکلے ہو لہٰذا ہمارے سر آنکھوں پر، سارے ظالم سارے آ کر کہے جی ہم نے توبہ کر لی ہے، آپ آئے اور گزر جائے، ایسا نہیں ہوتا. اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ کو ایک بھی جنگ نہ لڑنی پڑتی. تو اہم بات کیا ہے کہ اللہ نے میرا جو وظیفہ مقرر، یعنی میری جو ڈیوٹی اور ذمہ داری لگائی ہے، یا دوسرے لفظوں میں ہم کہیں کہ دین نے مجھ سے جو تقاضا کیا ہے، میں اس کے بارے میں جو میرے بطور انسان میرے بس میں ہے، میں اس کے لیے پلاننگ کروں، اگر مجھے کچھ چیزیں جمع کرنی ہے، تیاری کرنی ہے، جو ایک انسان کے طور پہ میرے لیے ممکن ہے، وہ میں سب کروں اور پھر نکل کھڑا ہوں، پھر میں یہ نہ دیکھوں کہ سامنے والی مصیبت کتنی بڑی ہے، سامنے والا دشمن کتنا طاقتور ہے. اب ہو سکتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں اور ہو سکتا ہے میں مارا جاؤں، ہو سکتا ہے بازو کٹ جائے، ہو سکتا ہے ٹانگ کٹ جائے، ہو سکتا ہے آنکھ ضائع ہو جائے. میدان جنگ میں تو کچھ بھی ہوتا ہے، میدان جنگ کی مثال دے رہا ہوں. کوئی بھی کام کہ جو مجھے معلوم ہے کہ اللہ مجھ سے یہ چاہتا ہے، دین کا مجھ سے یہ تقاضا ہے، میں وہ کرنے کے لیے اطاعت خدا کی اور رضا خدا کی نیت سے اس کام میں قدم بڑھا دوں. اب جو مجھ پر مشکل آئے گی وہ اس آیت کا مصداق ہے کہ اے رسول، یہ جو منافق کہہ رہے ہیں کہ ہم تو نہیں گئے، ہم بچ گئے اور دیکھو تم پر یہ مصیبت آ گئی، ان سے کہو کہ ہم راہ خدا میں نکلے ہوئے ہیں، اور اس راستے میں جو آزمائش جو مصیبت اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے وہ ہم پہ آنی آنی، اور اس کے سوا ہمیں کچھ بھی نہیں ہونا، اور جو اللہ کے لکھے سے آئے ہمارے سر آنکھوں پر. چونکہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ ہماری جان چلی جائے گی. تو موت کا آ جانا اس کے لیے تو بڑا پرابلم ہے جس کا سب کچھ دنیا سے جڑا ہوا ہے، جس کی ساری آرزوئیں، جس کے سارے پلان دنیا سے جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے سارے فیصلے بھی پھر ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے دنیا کا تقاضا ہوتا ہے. اس کو تو مرنے کے بعد کچھ دکھائی نہیں دے رہا، تو اس کے لیے پرابلم ہے. لیکن ہم اگر تمہاری نظروں میں جو بڑی سے بڑی مصیبت ہے وہ موت ہے، اگر ہم پر وہ موت بھی آ پڑے تو یہ وہ بہترین راستہ ہے جس کے ذریعے ہم شہادت کے ذریعے ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. اس سے بہتر کوئی پیشی اور تصور کی نہیں جا سکتی. جسے تم مصیبت سمجھ رہے ہو وہ ہمارے لیے اور معنی اور مفہوم رکھتی. بس انسان خود خرابی کرے اور اپنے کیے کے وبال میں گرفتار ہو، وہ اس آیت کا مورد نہیں ہے. اس آیت کا مورد یہ ہے کہ خداوند عالم، دین، اللہ کا رسول، امام ہماری جو ڈیوٹی لگائیں، ہمیں جو حکم دیں، ہم اس کو ہم نے کیسے کرنا ہے، اپنی عقل کو استعمال کریں، مشورہ کریں، بطور انسان جو ہم آمادگی اور تیاری کر سکتے ہیں، جو حفاظتی اقدامات کر سکتے ہیں، جو بھی اس کام میں جو بھی کام ہو اس کے لیے جو تدابیر ضروری ہیں، وہ تدابیر انجام دینے کے بعد ہم اگر نکلیں تو جو بھی مصیبت آئی ہے وہ آتی اس لیے ہے کہ اللہ ایک بلند تر مقام مومن کو عطا کرنا چاہتا ہے، اور بلند مقام سوائے ان آزمائشوں کے گزارے ہوئے وہ حاصل نہیں ہوتا. آپ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مصائب میں بھی اور ان کی تاریخ میں بھی آپ سنتے ہیں کہ جو آخری شب گزاری اپنے جد کی قبر سے الوداع کیا، تو وہاں امام نے کچھ دیر کے لیے گویا کہ نیند آئی اور امام نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم آپ کے انتظار میں ہیں اور آپ بہت جلدی ہم سے آ کر ملو گے. تو امام حسین نے افراد کی بے وفائی کا اور اس سب چیزوں کا شکوہ کر کے پھر اللہ کے نبی سے فرمایا کہ آپ مجھے ساتھ لے جائیں، یعنی ابھی مجھے اپنے ساتھ لے جائیں. تو وہاں پر جو روایت ہے وہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ کے لیے اللہ کے پاس ایک بہت بلند مقام ہے, اور اس مقام کا جو راستہ ہے وہ کربلا ہے. یعنی آپ کو کربلا جانا ہے اور آپ کو وہ مصیبتیں اور مصائب برداشت کرنے ہیں, اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا مقام آپ کے لیے رکھا ہے جو کسی اور کے لیے نہیں رکھا. اور آپ ہم اپنے دنیا کے معاملات میں بھی دیکھ لیں, کسی اسپورٹس کے کمپٹیشن میں جو بندہ چاہتا ہے کہ میں مثلا سونے کا تمغہ لوں, تو اس کو پھر محنت بھی اتنی کرنی پڑتی. جو بڑے بڑے مثلا کھلاڑی ہوتے ہیں یا جو دوڑیں لگاتے ہیں, اگر آپ ان کی روٹین چیک کریں کہ دن بھر کھانا ان کا کنٹرولڈ ہوگا, دن میں کتنا بھاگنا ہے, کیا کیا ایکسرسائز کرنی ہے, ایک مشقت والی زندگی ہوتی ہے. لیکن چونکہ اس کو عشق ہوتا ہے اور شوق ہوتا ہے, ایک مقصد اس کی نظروں میں ہوتا ہے, تو یہ مشقت بھی اس کے لیے ایک قسم کی لذت میں کنورٹ ہو جاتی ہے. ہاں, کسی کا دل نہ ہو تو اس سے تو کہو کہ دو بار تو اٹھ کے بیٹھ جا تو اس کو مصیبت لگتی ہے, دل نہ ہو تو. لیکن اگر اس کو ہو کہ یہی راستہ ہے جس کے بعد پھر میں وہ گولڈ میڈل والی جگہ پہ پہنچوں گا, اور اس کا عشق ہو اس کے اصول کا, تو پھر اس کے لیے وہی مشقت جو دوسروں کو مشقت نظر آ رہی ہے اس کو لذت, اس کے لیے لذت بن جاتی ہے. جیسے ایک نالائق بچہ جس کو کتاب کھولتے ہی الٹی آنا شروع ہو جاتی ہے, مثلا اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, وہ جب ایک بچے کو لائق کو پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ اس کی کیا بری زندگی ہے, ہر وقت مثلا یہ کتاب میں گھسا رہتا ہے اور میں موجے کر رہا ہوں, میں تو اس مشقت میں خود کو نہیں ڈالتا. لیکن اگر آپ اس پڑھنے والے سے جا کے پوچھو گے, وہ لذت لیتا ہے پڑھنے میں, وہ انجوائے کرتا ہے پڑھنے کو. تو اسی طرح جب انسان کا ایمان صحیح ہو کہ واقعاً خداوند عالم کے پاس اسی راستے پر چلنے کی وجہ سے ایک مقام مجھے عطا ہوگا, تو پھر اس کو پرواہ نہیں ہوتی, پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے تو ڈیوٹی کرنی ہے, اور اس ڈیوٹی میں مجھ پہ جو بھی مصیبت آئے گی وہی آئے گی نا. اصل تو کائنات کا جو مالک ہے, جس کا حکم چلتا ہے, وہ اللہ ہے. پھر اس نے جو چاہا تو ہم دیکھ لیں گے. جیسے امام فرما رہے تھے کہ اللہ نے چاہا ہے کہ مجھے شہید دیکھے, اور اللہ نے چاہا ہے کہ آپ کو بیویوں کو اسیر دیکھے. یہی والی بات کہ ہم نے اس دین کی حفاظت کے لیے نکلنا ہے, اب وہ ہمیں ماریں گے, وہ ہمیں قتل کریں گے, اس معنی میں یہ اللہ نے چاہا ہے مجھے مقتول دیکھے, مجھے شہید دیکھے, اور اس کے بعد پھر وہ مستورات کو قیدی بنا لیں گے, ستم ڈھائیں گے. فرمایا اللہ نے چاہا ہے کہ آپ کو اسیر دیکھے. اب یہ چاہا ہے سے کیا مراد ہے؟ چاہت اللہ کی دو طرح کی ہوتی ہے, ایک تو ہے جو واقعاً اللہ چاہتا ہے اور اس کام سے خوش ہوتا ہے. لیکن آیا اللہ امام حسین کے شہید ہونے سے خوش ہے؟ اللہ کی رضا اس میں ہے یعنی کہ امام حسین شہید ہو جائے؟ نہ, اللہ تبارک و تعالی کا حکم بجا لانے کے لیے تو وہ نکلے. جنہوں نے ان کو شہید کیا خدا ان پہ ناراض ہے, جنہوں نے بیویوں کو اسیر بنایا خدا ان پہ ناراض ہے. پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے یہ چاہا ہے. اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے اس دنیا کو بنایا اس طرح ہے کہ سب کو اختیار دیے. اب جو ظالم اقتدار پہ قابض ہو گئے ہیں, زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں, ان کی ڈیوٹی ہے کہ ان کے خلاف نکلیں, اور جب یہ نکلیں گے تو وہ مقابلہ کریں گے, اور جب یہ قلیل تعداد میں ہوں گے تو یہ شہید ہو جائیں گے. اگر اللہ چاہے تو یہ نہ ہونے دیں, لیکن یہ اللہ کی مشیت نہیں ہے, کیونکہ اس طرح آزمائش معنی نہیں رکھتی. اس معنی میں کہا جاتا ہے کہ خدا نے چاہا, امام نے فرمایا اللہ نے چاہا ہے مجھے شہید دیکھے. مجھ سے میرے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی ہے, میں نے میری ذمہ داری ہے کہ میں دین کی حفاظت کے لیے نکلوں, میری ذمہ داری ہے کہ میں امر بالمعروف کروں، میری ذمہ داری ہے کہ میں نہیں انل منکر کروں، چاہے اس راستے میں مارا جاؤں اور مجھے نظر آ رہا کہ مجھے مار دیں گے۔ تو اس مورد میں یہ جملہ صحیح بیٹھتا ہے، قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، اے رسول کہہ دیجئے ہرگز کوئی مصیبت ہم پر نہیں آ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے مومنوں کو۔ توکل کیا ہوتا ہے؟ کہ جو کام ذمہ لگا ہے اس کی جو تیاری ہم کر سکتے ہیں وہ کر لیں اور پھر نکل پڑے، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ۔ توکل یہ نہیں ہوتا کہ بندہ کرے ہی کچھ نہ اور کوئی پوچھے بھی کیوں نہیں کر رہے کہ اللہ پہ توکل کیا ہو، یہ توکل نہیں، یہ تو کام چوری اور سستی ہے جس کا نام توکل رکھ دیا۔ توکل انسان کے بس میں جو ہے وہ تیاری کرے، وہ پلان کرے، وہ احتیاطی تدابیر کرے، اس کے بعد اس حکم کی اطاعت کے لیے قدم اٹھائے جو اللہ اس سے چاہتا ہے، اور نتیجہ خدا پہ چھوڑ دو، چاہے نتیجہ ظاہری فتح میں نکلے اور چاہے نتیجہ اس کی شہادت کی شکل میں نکل آئے، کسی اور سختی کی شکل میں نکل آئے۔ یہ خلاصہ ہے اس کا، میں یہاں سے پڑھ کے اس کو تکرار کر رہا ہے، تو میرے کاون کو کہہ دیجئے اللہ نے جو ہمارے لیے مقدر فرمایا ہے اس کے سوا ہمیں کوئی حادثہ ہرگز پیش نہیں آتا، وہی ہمارا کارساز ہے، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کر۔ اگلی آیت، قل، اے رسول ان سے کہہ دیجیے، ان منافقوں سے۔ اب منافق کون ہے؟ کہ جو، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، جب بھی کسی مہم پر اللہ کے رسول نکلتے تھے تو یہ پیچھے سے ان کی آرزو ہوتی تھی کہ واپس نہ آئیں، مارے جائیں۔ اب ان کی اس خواہش کو جواب دیا جا رہا ہے اس آیت میں، اے رسول کہہ دیجئے هل تربصون بنا الا احد الحسنيين، کہ تم ہمارے بارے میں کس چیز کے منتظر ہو؟ تربص ایک خاص انتظار کو کہتے ہیں، عربی زبان میں بھی انتظار، انتظار کا لفظ عربی زبان سے ہی نکلا ہے۔ تربص ایسا انتظار ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان منتظر ہو کہ کوئی فلان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آئے، آج پیش آئے، کل پیش آئے، اس کو تربص کہتے ہیں۔ تو اے رسول آپ ان سے کہیے کیا تم ہمارے بارے میں کس چیز کے انتظار میں ہو سوائے دو میں سے ایک اچھائیوں میں سے ایک کے، یعنی دو کام ہو سکتے، تیسرا کام نہیں ہو سکتا۔ ہم جب جائیں گے اللہ کی راہ میں نکلیں گے، تم خوش ہو رہے ہو کہ یہ مصیبت آئے گی ان پر، تو تم جو ہمارے بارے میں انتظار کر رہے ہو یہ دو کام ہو سکتے ہیں، تیسرا کوئی کام ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا، اور وہ دونوں ہمارے لیے خوبصورت ہیں۔ ہم جب خدا کی راہ میں جائیں گے تو یا تو اللہ ہمیں کامیابی عطا کر دے گا، تو اگر خدا نے ہمیں فتح عطا کر دی تو کیا بات، اور دوسری صورت کہ ہم مارے جائیں تو بھی کیا بات، خدا کی راہ میں شہید ہو جائیں تو بھی حسن ہے، تو بھی ہمارے لیے اچھائی ہے، اور اگر ہمیں فتح، ظاہری دنیا میں فتح مل جائے تو بھی ہمارے لیے اچھائی ہے، ہمارے لیے شکست تو ہے ہی کوئی نہیں۔ تم دنیا داری کی نگاہوں سے جسے برائی سمجھ رہے ہو، ہماری نظروں میں تو وہ برائی نہیں ہے، وہ تو بہترین اچھائی ہے شہادت کی شکل میں۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، جو تم انتظار کر رہے ہو وہ دونوں ہمارے لیے اچھی چیزیں، اور ہم بھی تمہارے بارے میں کسی چیز کے منتظر ہیں، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں تمہارے بارے میں؟ اَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ یا تو اللہ اپنے پاس سے تم پر عذاب کرے، اور یا اللہ ہمارے ہاتھوں سے تمہیں سزا دلوائے۔ اب یہ اللہ پر ہے، یا تو وہ خود تمہاری گرفت کرے گا یا پھر وہ ہمیں حکم دے دے کہ تم نے اب ان کے ساتھ دو دعات کرنی, تم ہمارے بارے میں جو انتظار میں ہو, وہ دونوں اچھی چیزیں ہیں, ہم چاہے جیت جائیں ہم چاہے شہید ہو جائیں, اور تمہارے بارے میں جو دو چیزیں دونوں بری ہیں, یا اللہ خود تم پہ عذاب کرے یا پھر اللہ ہمیں کہے کہ ہم تمہیں سزا دیں. فتربصوا, بس انتظار کرو, انا معکم متربصون, ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں, تم ہمارے بارے میں جس انتظار میں ہو انتظار کرو, اور ہم تمہارے بارے میں جس انتظار میں انتظار کرتے ہیں, دیکھتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے. کہہ دیجئے کیا تم ہمارے بارے میں دو بھلائیوں, بریکٹس میں لکھا ہوا ہے فتح یا شہادت, کیا تم ہمارے بارے میں دو بھلائیوں میں سے ایک ہی کے منتظر ہو, اور ہم تمہارے بارے میں اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ خود اپنے پاس سے تمہیں عذاب دے یا ہمارے ہاتھوں عذاب دلوائے, بس اب تم بھی انتظار کرو, ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. آیت نمبر 53, قل انفقوا طوعا او کرہا لن یتقبل منکم, اے رسول کہہ دیجئے تم خرچ کرو, چاہے چاہتے ہوئے خرچ کرو اور چاہے نہ چاہتے ہوئے خرچ کرو, ہرگز تم سے قبول نہیں کیا جائے گا. یہ کیا معاملہ ہے؟ اور یہ وہاں بھی تھا اور یہاں بھی پیش آ سکتا ہے کہ کوئی انسان نہ چاہتے ہوئے خرچ کرے اور قبول نہ ہو, یہ تو سمجھ میں آتا ہے, چاہتے ہوئے خرچ کرے اور قبول نہ ہو یہ عجیب بات ہے. لیکن اللہ اپنے رسول سے فرما رہا ہے کہ اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم خرچ کرو طوعاً چاہتے ہوئے, او کرہن یا نہ چاہتے ہوئے, دونوں صورتوں میں لن یتقبل منکم, دونوں صورتوں میں تم سے قبول نہیں ہوگا. کیوں؟ انکم کنتم قوما فاسقین, یقیناً تم فاسق قوم, یعنی تم سے جب کام جو کہا جاتا ہے وہ نہیں کرتے, آلٹرنیٹ ڈھونڈتے ہو. یعنی کچھ ایسے تھے کہ جو یہ چاہ رہے تھے, مثال کے طور پر ہم جہاد پہ نہ, یہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے, کہ ہم جہاد پہ نہ جائیں اور پیسے دے دیں, اور کچھ یعنی اس طرح ہماری جان بچ جائے, کچھ وہ دیتے ہوئے مثلا دل سے دے رہے تھے اور کچھ وہ بھی بات دل نہ خواستہ دے رہے تھے. ہوتا یہ تھا کہ جب بھی کوئی معرکہ یا کوئی مہم پیش آتی تھی تو اللہ کے نبی مالی امداد کا اعلان کرتے تھے, ظاہر ہے اسلحے کے لیے, سفر کے سامان کے لیے, کھانے پینے کے لیے, ان سب چیزوں کے لیے پیسے چاہیے. تو جب اللہ کے نبی مانگتے تھے اور سوال کرتے تھے تو جو منافق تھے وہ آپس میں جب بیٹھتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ تو ہمیں بھوکا کر دے گا, جب سے آیا ہے مدینے میں ہر روز کوئی نہ کوئی نیا ہی کام ہوتا ہے, کہتا ہے پھر نکالو پیسے, تو یہ تو ہمیں بھوکا کر دے گا. اب جب دل کے اندر اللہ کی اطاعت کا جذبہ نہیں ہے, اور ظاہر میں جان چھڑانے کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے خرچ کر رہا ہے, اللہ کہتا ہے تم سے قبول نہیں کیا جائے گا, تم فاسق ہو. فاسق کسے کہتے ہیں؟ حد کراس کرنے والے کو. اصل میں یہ فسق کا لفظ عربی زبان میں بولا جاتا ہے جب کھجور, یہ جو کھجور ہوتی ہے یہ پھٹ جائے اوپر سے اور اندر سے گٹھلی باہر آ جائے, اس کی خراب ہونے کی نشانی ہوتی ہے, تو گٹھلی کا باہر نکل آنا اس کو کہتے ہیں کھجور فاسق ہو گئی. اور اسی معنی کی نسبت سے وہ انسان جو اللہ کی مقرر کردہ حد کو کراس کرتا ہے, اللہ کے حکم کو توڑ دیتا ہے, اس کو فاسق کہتے ہیں. تم سے قبول نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ تم یقیناً فاسق ہو. اگلی آیت میں, آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ اس کو مزید کھول رہا ہے, یہ جو منافق ہے اصل میں ایمان ہی نہیں, تو جب ایمان نہ ہو تو قبولیت کی تو شرط ہی ایمان ہے, ایمان نہ ہو تو کوئی چیز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. فرمایا وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم, اور کیا چیز رکاوٹ بنی کہ ان کے نفقات یعنی ان کے انہوں نے جو خرچ کیا تھا وہ قبول ہونے میں کیا چیز مانع بنی, کیا چیز رکاوٹ بنی, الا سوائے اس کے انہم کفروا باللہ وبرسول, کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کفر کیا ہے, اصل ان کی یہ حالت ہے. اور پھر ان کی کچھ نشانیاں بتائیں گے, ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالا, اور یہ نماز کی طرف نہیں آتے مگر جب بھی آئیں ڈھیلے ڈھیلے مریل مریل سست سست آتے. یہ ان کے اندر ایمان نہ ہونے کی نشانی ہے. نماز میں نماز کی طرف نہیں آتے الا وهم کسالا, کسالا کسل کہتے ہیں جیسے بندہ بہت تھکا ہوا ہوتا ہے, بڑی مشکل سے کوئی کام کر رہا ہوتا ہے. ایک ولا ينفقون الا وهم كارهون, اور یہ خرچ نہیں کرتے مگر ان کو ناپسند ہوتا ہے وہ کام کرنا, خرچ کرتے وقت ان کے دل نہیں چاہ رہے ہوتے کہ اس بات کو ہم اس مال کو خرچ کریں. تو یہ دو نشانیاں, ایک نماز میں یعنی روٹین انسان کی یہ ہو, اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ منافق کی نشانی کیا ہے کہ جب بھی نماز کی طرف آئے گا مریل ہوگا سست ہوگا, اس کا بس پڑھنی ہے جان چھڑانی ہے. اور اگر خدا کی راہ میں خرچ کرنا پڑے تو خوشی سے خرچ نہیں کرے گا, بس کو یوں لگے گا پھنس گئے ہوں تو اب دیے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے. مثلاً اس کے دوستوں کا گروپ ایسا ہے جو فرض کریں چیریٹی کا کام کرتے ہیں, وہ بھی بیچ میں پھنسا ہوا ہے, اب جب وہ سارے دینے لگتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں یار چلو میری طرف سے بھی اتنا ڈالو, دل کوئی نہیں ہوتا اس کا لیکن اپنے گروپ کی وجہ سے. تو اس طرح کے نفقات یعنی وہ بندہ دے بھی دیتا ہے اور جو اجر و ثواب ملنا ہوتا ہے وہ اس طرح سے اس کو حاصل بھی نہیں ہوتا. تو یہ قرآن میں کئی آیات میں اللہ نے منافقین کی کچھ نشانیاں بتائیں. ایک تو ان کا اندر ہے نا کہ اندر ایمان نہیں ہے, اس ایمان نہ ہونے کے باہر جو اثرات نظر آتے ہیں وہ اللہ نے کئی جگہوں پر بیان فرمائے ہیں. یہاں پر دو, ایک نماز میں سستی روٹین میں, اور ایک نہ چاہتے ہوئے جب بھی خرچ کرنا پڑے اللہ کی راہ میں. نہ چاہتے ہوئے کون خرچ کرتا ہے, وہی کرتا ہے جو پھنس جائے, ورنہ تو وہ دے گا ہی نہیں اگر اس کو مجبوری نہ بنے تو, چونکہ وہ چاہتا ہی نہیں ہے دینا پھر کیوں دے رہا ہے, کسی نہ کسی وجہ سے. اگر نہیں دے گا نظروں میں آ جائے گا, اگر نہیں دے گا لوگ برا بھلا کہیں گے, اگر نہیں دے گا کوئی اور مسئلہ بن جائے گا, لہذا وہ دے رہا ہے لیکن چاہتا نہیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ان دونوں آیات کا ترجمہ میں تکرار کر رہا ہوں. آیت نمبر 53, کہہ دیجئے تم اپنا مال بخوشی خرچ کرو یا با دل ناخواستہ, تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ تم فاسق قوم ہو. آیت نمبر 54, اور ان کے خرچ کیے ہوئے مال کی قبولیت کی راہ میں بس یہی رکاوٹ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے, اور نماز کے لیے آتے ہیں تو کاہلی کے ساتھ, اور راہ خدا میں تو با دل ناخواستہ ہی خرچ کرتے ہیں, یعنی جب خرچ کا موقع آئے تو ان کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا. آیت نمبر 55, فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم, اے رسول آپ کو ان کے مال اور ان کی اولاد تعجب میں نہ ڈالے. یہ جو تعجب ہوتا ہے یہ چند قسم کا ہوتا ہے. ایک دفعہ انسان کو کوئی چیز منفی معنی میں بہت ایکسٹرا آرڈنری لگتی ہے تو اس کو تعجب ہوتا ہے, اور ایک دفعہ اس کو بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہے بہت زیادہ اچھی لگتی ہے اور اس معاملے میں تعجب میں مبتلا ہو جاتا ہے. مثلا کوئی انسان کسی بہت ہی خوبصورت مقام پہ چلا جائے جہاں پہ بہت سبزہ ہو بہت پھول ہو آبشار ہو تو اس کا حسن اسے تعجب میں ڈال دیتا ہے, اور بعض اوقات کسی چیز کی برائی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انسان کو تعجب میں ڈال دیتا ہے. تو یا مال اور اولاد یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے پاس دنیا میں ہوں لوگ سمجھتے ہیں کہ اس پر تو اللہ نے بڑا کرم کیا ہوا, اور کفار مکہ ان دونوں چیزوں میں اوور آل کفار ان دونوں چیزوں میں, اور منافقین بھی ان دونوں چیزوں میں زیادہ تھے. آپ کی خدمت بیان کروں کہ سب سے پہلے مدینہ میں کون منافق پیدا ہوئے تھے؟ امیر لوگ اور بڑے لوگ مدینہ کے. منافق کیوں ہوئے تھے؟ کہ مدینہ میں اتنے لوگوں نے, اوس اور خزرج کے اتنے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا رسول اللہ کے آنے سے پہلے, کہ اب یہ ان سب کے سامنے ریزسٹ نہیں کر سکتے تھے. اور تکلیف ان کو یہ تھی کہ رسول اللہ کے آنے سے ان کی چودراہٹ ختم ہو گئی. یعنی پہلے جو ان کی سرداریاں تھیں, پہلے جو ان کے مقام تھے, یہ لوگوں کے فیصلے کرتے تھے, اللہ کے نبی کے آنے سے یہ بیچارے بہت ہرٹ ہوئے. بیچارے ویسے کہہ رہے ہیں, تو ان کو اللہ کے نبی اچھے نہیں لگتے تھے. مجبوراً انہوں نے کلمہ پڑھا. کیوں کلمہ پڑھا؟ چونکہ پورے پورے قبیلوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا. اوس اور خزرج, یہ جو عبداللہ ابن ابی ہے, اس کی سٹوری آپ کو پتا ہے. عبداللہ ابن ابی یہ بڑا تیز آدمی تھا. اوس اور خزرج کی آپس میں بہت جنگیں ہوتی تھیں, یہ خود بھی جنگوں سے تنگ آئے ہوئے تھے. تو ایک دفعہ ان سب نے مل کے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ یار ہم ایک مشترکہ سردار اپنا بنا لیتے ہیں, کہ جب بھی کوئی جھگڑا ہو تو وہ ہمارا فیصلہ کر دے. اور یہ اتنا تیز تھا عبداللہ ابن ابی کہ اس نے دونوں سائڈوں پہ اپنی لابی بڑی فٹ رکھی ہوئی تھی. تو اسی کا نام آیا اور سب نے متفقہ طور پر یہ کہا کہ عبداللہ ابن ابی اوس اور خزرج کا مشترکہ سردار ہوگا. اور اس کی سرداری کی اس کی شان میں انہوں نے اس کے لیے ایک تاج بھی پریپئر کر لیا تھا, جو اس کو باقاعدہ تاج پوشی کر کے پہنانا تھا. بیچ میں سے رسول اللہ آ گئے. عبداللہ ابن ابی کو تو یہ بات کھا گئی. میں کہاں بیٹھنے لگا تھا اور بیچ میں یہ کہاں سے آ گئے, سارا گیم خراب ہو گئی. تو یہ سب سے بڑا منافق مدینہ کا یہ تھا. امیر آدمی تھا, ٹھیک ہے. اور پھر باقی جتنے عمراء تھے, یعنی جس جس کی چودراہٹ کو جھٹکا لگا تھا, اس کے اندر منافقت کے جراثیم پہلے پیدا ہو. تو یہ پھر اوپر سے, تو لہذا آپ سورۃ المنافقون پڑھیں. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ, اے رسول جب آپ ان منافقوں کو دیکھیں گے, آپ ان کی پرسنالٹی سے تعجب کریں گے. کیا پرسنالٹی ہے! ظاہر امیر لوگ تھے, بڑے کپڑے شپڑے بھی فٹ پہنتے ہوں گے, چمک چمک دمک بھی اس زمانے کے مطابق خوب اپنا خیال بھی رکھتے ہوں گے. تو جب محفلوں میں آتے تھے, سارے دیکھتے تھے کہ بھائی پرسنالٹیز آ رہے ہیں. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعَ لِقَوْلِهِمْ, اور جب یہ بات کرتے ہیں آپ سننے لگتے ہیں. ایسی زبردست انداز میں گفتگو کرتے ہیں, اتنی زبردست ان کا سٹائل ہے. یہ اللہ نے خود ان کی نشانیاں بتائی. اور آ کر آ کے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں دیواروں سے, اور ایسے جیسے خشک لکڑیاں پڑی ہوئی, ہلتے ہی نہیں, ٹس سے مس نہیں ہوتے. ہم العدو فاحذرہم, یہ آپ کے دشمن ہیں, ان سے احتیاط کریں جو آپ کی محفلوں میں آ کے بیٹھتے ہیں. ان کا پرابلم کیا تھا؟ یہ بڑے تھے معاشرے کے, اور اللہ کے نبی کے آنے کے بعد اللہ کے نبی نے جو سسٹم انٹروڈیوس کروایا, تو ان کے مال اور اس کی وجہ سے ان کی بڑائی قائم نہ رہ سکی جو پہلے قائم تھی. جس جس کو جتنی تکلیف پہنچی وہ اتنا اتنا منافق بن گیا. پھر اندر ایمان نہیں تھا, لیکن باہر اب دوسروں کے ساتھ گھسٹ کر مسجدوں میں بھی آ رہے ہیں اور بھی کام کر رہے ہیں کافی. تو اب ظاہر بات ہے کہ ایک عام مومن بھی جب وہ دیکھتا تھا کہ یار یہ ہے تو منافق, لیکن اللہ کا اس پہ کرم ہی کرم, اس کے پاس پیسے بھی زیادہ ہیں, اس کی اولاد بھی زیادہ ہے مثال کے طور پر. تو یہ بات جو اللہ نے یہاں فرمائی ہے, یہ قرآن میں چند مقامات پہ فرمایا, فلا تعجب کا اموالہم ولا اولادہم, آپ کو تعجب میں نہ ڈالے ان کے مال اور ان کی اولادیں. اللہ نے اتنے اس کو اولاد سے, بیٹوں سے نوازا, اتنا مال دیا, کیوں آپ کو ان کے مال اور اولاد اچھی نہ لگے؟ اس لیے کہ اس مال اور اس اولاد کے ذریعے اللہ کا ارادہ ان کے بارے میں بہت برا ہے. تم سمجھ رہے ہو کہ مال اور اولاد ان کی خوشبختی کی علامت ہے, ان پر اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں کی علامت ہے. تمہیں لگ رہا ہے کہ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس کو مال زیادہ دے دیتا ہے, اس کو اولاد زیادہ دے دیتا ہے, لیکن کیونکہ یہ منافق ہیں، کیونکہ یہ اللہ اور رسول پر ایمان نہیں رکھتے، ان کو کیوں زیادہ ملا ہوا؟ فرمایا انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ تو صرف یہ ہے، لیعذبہم بہا فی الدنیا، فی الحیات الدنیا، کہ ان کو اسی مال اور اولاد کے ذریعے دنیا میں بھی عذاب دے، وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور اسی مال اور اولاد کے نشے میں غرق، اس حال میں ان کی جانیں نکلیں کہ یہ کفر کی حالت، یعنی اللہ نے ان کی حد سے بڑی ہوئی خباثت اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان کو حالت کفر میں باقی رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تاکہ اسی نشے میں رہیں، اسی انہی نعمتوں کے نشے میں رہیں، اور ان کا یہ نشہ نہ ٹوٹے، اور جب ان کی جان نکلے تو یہ حالت کفر میں. لہٰذا ان کے اموال اور اولاد کہیں آپ کو فریفتہ نہ کر دے. فریفتہ ہونا یعنی انسان کا جس چیز پہ دل آ جاتا ہے، کیا بات ہے اس کی، بہت زبردست ہے. اللہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں میں سے انہیں دنیاوی زندگی میں بھی عذاب دے، اور کفر کی حالت میں ہی ان کی جان کنی ہو. لہذا دنیا میں بھی ہم بعض اوقات دیکھ سکتے ہیں کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے پاس مال بھی بہت زیادہ ہے، لیکن پھر بھی اس کو پریشانی رہتی ہے، اور اکثر اوقات پریشانی بھی مال کی رہتی ہے. اور جس کو اللہ نے اولاد دی ہوئی ہے، پہلے بڑا اللہ نے اولاد دی، بڑے جشن منائے گئے، یہ ہوا، اب جب وہ بڑا ہو گیا بچہ، اب اسی کی وجہ سے ٹینشن میں، وہی کوئی الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہے، وہی ایسی خرابیاں کر رہا ہے کہ جس کو بڑی خوشی ہوئی تھی کہ مجھے اللہ نے یہ دے اولاد دی فلان دی، اب اسی کی وجہ سے ٹینشن میں. قرآن کریم میں اس کو استدراج کا نام دیا گیا. مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ وہ انسان کے جو اللہ کی نافرمانی میں حد سے گزر جائے، اور سوائے اپنے مادی مفادات کے اور فائدوں کے اور کسی چیز کو خاطر میں نہ لاتا ہو، تو جب وہ اس طرف حرکت شروع کرتا ہے تو اللہ اس کو بیچ میں سے کسی مصیبت، کسی حادثے کے ذریعے چانس دیتا ہے روکنے کے لیے کہ باز آ جا. لیکن اگر وہ نہ سمجھے اور اپنی اسی ہٹ دھرمی پہ آگے بڑھتا جائے، تو ایک سٹیج ایسی آتی ہے انسانوں کے لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالی پھر اس کو چانس دینا ختم کر دیتا اور اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دیتا، اس پر ہر چیز کے راستے کھول دیتا ہے، اور کھول اس لیے دیتا ہے تاکہ اب یہ ہوش میں آئے بھی نہیں. یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کو قرآن نے بھی ڈسکس کیا، اور میں نے عرض کیا کہ مولا علی علیہ السلام نے بھی نہج البلاغہ میں معروف فرمان ہے مولا کا، فرماتے ہیں اگر اللہ تجھے نعمتوں پر نعمتیں عطا کر رہا ہو اور تو گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہو، تو پھر ڈر جا، پھر بچ جا، اللہ تیرا گھیراؤ کر رہا ہے. یعنی اللہ جس کا گھیراؤ کر رہا ہو پھر اس کا بچنا مشکل ہوتا ہے. تو اتنا آگے بڑھ گیا اپنی خرابی میں کہ اب خدا نے تجھے اس طرح گھیرنا شروع کیا کہ تو تجھ پر کوئی مصیبت نہ آئے، تجھ پہ کوئی ٹینشن نہ آئے، تاکہ تو اسی اپنی مستی میں آگے بڑھتا جائے، اور پھر اکٹھا اللہ تجھے اپنی گرفت میں لے لے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، آیت نمبر 56. یہ سب انہی منافقین کا چال ہے، اور یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں یقیناً اس بات پر کہ یقیناً یہ تمہارا حصہ ہے، تم میں سے ہیں. وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، جبکہ یہ تمہارا حصہ نہیں. وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، بلکہ یہ ایک بزدل قوم ہے. یہ صرف تمہیں اتوارے کی قسمیں اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ تم سے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، ورنہ یہ جہاد پہ بھی نہیں جاتے، اس لیے کہ بزدل ہیں. ان کی بزدلی نے ان سے یہ حرکتیں کروائی ہیں. وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ وہ تمہاری جماعت میں شامل ہیں، حالانکہ وہ تمہاری جماعت میں شامل نہیں ہے، دراصل وہ بزدل لوگ ہیں. آیت نمبر 57. لو یجدون ملجأً او مغاراتن او مدخلن، اگر انہیں کوئی پناہ گاہ یا کوئی غار یا کوئی سر چھپانے کی کوئی جگہ ان کو مل سکتی ہوتی، لولو الیہ وہم یجمعون، تو یہ اس کی طرف دوڑ پڑتے اور لپک کروا چلے جاتے، ان کے پاس راستہ کوئی نہیں، ان کو مدینے میں رہنا ہے، اور مدینے میں رہنے کے لیے آپ کے ساتھ اپنی سیٹنگ درست رکھے بغیر ان کا چارہ نہیں ہے، لہذا قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، مکر کرتے ہیں، یہ یقین دلانے کے لیے کہ یہ آپ سے ہیں. لیکن جب بھی کوئی آزمائش کا موقع آتا ہے، ان کا جو مکر ہے، ان کی منافقت وہ کھل کر سامنے آ جاتی ہے. اگر انہیں کوئی پناہ گاہ یا غار یا سر چھپانے کی جگہ میسر آ جائے تو وہ اس کی طرف لپکتے ہوئے جائیں گے. آیت نمبر 58، وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور یہ خرابی منافقت کی مختلف مقامات پر سامنے آتی ہے. ایک مقام کون سا ہے؟ ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو صدقات کے معاملے میں آپ کو طعنہ دیتے ہیں. اس کا شان نزول کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے مال غنیمت تقسیم فرمایا اور ایک شخص آیا اور اللہ کے نبی سے کہتا ہے کہ آپ نے زیادتی کی، آپ نے تقسیم میں انصاف نہیں کیا. اب یہ جو منافقین تھے، ان کی صورتحال کیا تھی؟ مال کے حریص زیادہ تھے. اب یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مجھے اتنا ملے گا. اب جب اللہ کے نبی نے انصاف سے سب میں تقسیم کیا تو اس کو لگا میرے سے زیادتی ہوگی، اور پھر چونکہ ایمان نہیں ہے لہذا منہ سے یہ جملہ نکل رہا ہے. اللہ کے نبی سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے انصاف نہیں کیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون انصاف کرے گا اس دنیا میں. یہ روایت ہے، میں یہ روایت آپ کو پڑھ کے سنا دوں، صحیح بخاری کتاب المناقب، یہ تفسیر کوثر میں اس کو لکھا گیا کہ ابو سعید خدری راوی ہیں کہ تقسیم زکوٰۃ و غنیمت میں ایک مرتبہ ذوی الخویصرہ تمیمی نے آ کر کہا، یا رسول اللہ انصاف سے کام لے. حضور نے فرمایا، افسوس ہے تجھ پر کہ میں انصاف نہ کروں تو کون کرے گا؟ جس پر حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ میں اس کی گردن مار دوں، حضور نے فرمایا، اسے رہنے دو، اس کے اور بھی ساتھی ہیں. اب یہ نشانیاں کچھ بتا رہے ہیں اللہ کے نبی، اس کے اور بھی ساتھی ہیں، تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں اور اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے. یعنی یہ جو جس فکر کا یہ بندہ ہے، اس کے اور بھی ساتھی ہیں، اور جب تم ان کو دیکھو گے تو وہ ان کی نمازیں ایسی ہوں گی کہ تمہیں اپنی نمازیں ان کے سامنے کچھ بھی نہیں لگیں گی. ان کے روزوں کے سامنے تمہیں اپنے روزے، تم اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے. یہ لوگ دین سے ایسے خارج ہو جائیں گے جیسے تیر کمان سے. ان کی نشانی وہ سیاہ آدمی ہے جس کی چھاتی عورتوں کی چھاتی کی طرح ہوگی یا گوشت کے لوتھڑے کی طرح. لوگوں میں تفرقے کے وقت یہ لوگ نمودار ہوں گے. اب یہی ابو سعید خدری جو راوی ہیں، یہ آگے بیان کرتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ سے یہ فرمان سنا تھا، اور اس کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ علی علیہ السلام نے جب انہیں نہروان میں قتل کیا اور میں ان کے ہمراہ تھا، یعنی مولا علی کے ہمراہ تھا، تو اسی شخص کو سامنے لایا گیا جس کے اوصاف رسول اللہ نے بتائے تھے. یعنی وہ جو خوارج کا جو سردار تھا، جب وہ قتل ہوا اور اس کو لایا گیا تو وہ جو رسول اللہ نے نشانی بتائی تھی، کہ وہی نشانیاں کہ ان کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، خوارج ایسے ہی تھے. اور جو ان کا سردار ہوگا، اس کی نشانی بتائی کہ اس کی چھاتی اس طرح کی ہوگی، گوشت کے لوتھڑے کی طرح، تو جب اس کو مرے ہوئے کو سامنے لایا گیا تو ابو سعید کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہی شخص تھا جس کی نشانی اللہ کے نبی نے بہت عرصہ پہلے بتا دی تھی. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو صدقات کے معاملے میں آپ کو طعنہ دیتے ہیں. فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر ان میں سے انہیں عطا کر دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں. وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اور اگر پیسہ نہ ملے، صدقات میں سے، مال غنیمت میں سے ان کو نہ ملے تو یہ ناراض ہو جاتے ہیں. یعنی ان کا آپ سے، رسول سے راضی ہونا، اس کا معیار کیا ہے، اس کا دار و مدار کس پر ہے؟ کہ پیسے ملتے ہیں یا پیسے نہیں ملتے. اگر آپ ان کو دے دیں آپ سے بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے, اور اگر آپ کبھی ان کو نہ دیں تو یہ آپ سے ناراض ہو جائیں گے. اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صدقات کی تقسیم میں آپ کو طعنہ دیتے ہیں, پھر اگر اس میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں, اور اگر اس میں سے کچھ نہ دیا جائے تو بگڑ جاتے ہیں. ولو انہم رضو, آیت نمبر 59, ولو انہم رضو, اور اگر یہ راضی ہو جاتے, ما آتاہم اللہ ورسولہ, اس پر جو عطا کیا تھا ان کو اللہ نے اور اس کے رسول نے, وقالوا حسبنا اللہ, اور یہ کہتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے, یعنی جتنا ہمیں دے دیا گیا ہم اس پہ راضی ہیں, اور اگر کچھ کمی ہے تو ہمیں اللہ کافی ہے. اگر کسی کو لگ رہا بھی ہے کہ ہمیں تھوڑا ملا ہے, ہمیں نہیں لگ رہا, ہمارے لیے اللہ کافی ہے. سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ, ان قریب ہمیں اللہ اپنے فضل سے عطا کر دے گا اور اس کا رسول. یعنی اگر وقتی طور پہ کم بھی ملا ہے تو ناراض نہ ہو, بلکہ امید رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دے گا. اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ, بے شک ہم اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں, اسی سے ہم نے لو لگا رکھی ہے. اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ انہیں دیا ہے وہ اس پر راضی ہو جاتے اور کہتے ہمارے لیے اللہ کافی ہے, ان قریب اللہ اپنے فضل سے ہمیں بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی, ہم اللہ سے لو لگائے بیٹھے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. ایک واقعہ انہی چیزوں سے مربوط آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اپنی زندگی میں بھی ہماری زندگی میں بھی ایسے موارد آ سکتے ہیں کہ ہم بھی کسی جماعت کا حصہ ہوں, کسی گروپ کا حصہ ہوں, اور کوئی چیز اسے ملے اور ہمیں تھوڑی سی کم مل جائے, کسی دوسرے کو تھوڑی سی زیادہ مل جائے. مثال کے طور پر ہم کسی بڑے کاز کے لیے کوشش کر رہے ہوں اور جب کوئی کامیابی ملے تو جو رہنما ہے, جو لیڈر ہے, وہ عادل ہو, وہ منصف ہو, لیکن وہ ہمیں کم دے دے اور کسی دوسرے کو تھوڑا زیادہ دے دے, تو یہاں پہ وظیفہ کیا بنتا ہے؟ شرط یہ ہے کہ جو لیڈر اور رہنما ہے وہ عادل ہے. تو ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, معروف واقعہ جنگ حنین کے بعد, جنگ حنین کا ذکر گزرا سورہ توبہ میں. جنگ حنین میں آپ کو پتہ ہے کہ جو فتح مکہ کے بعد بھی مسلمان ہوئے تھے بڑی تعداد میں, وہ بھی شریک تھے, حتیٰ کہ یہ ابو سفیان, معاویہ, یہ بھی اس جنگ میں شامل تھے. تو جنگ میں پہلے تو بھگدڑ مچی, جیسے کہ اللہ نے بتایا کہ تمہیں بڑا فخر ہو رہا تھا کہ آج تمہاری تعداد بڑی زیادہ ہے, اور وہ پھر تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی اور تم بھاگ نکلے, پھر اللہ نے کرم کیا, بہرحال اس جنگ میں فتح ہو گئی. اب جب جنگ جیت لی گئی تو اللہ کے رسول نے مال غنیمت جو اونٹوں کی شکل میں, بھیڑ بکریوں کی شکل میں ہاتھ میں آیا, ان میں سے ایک بہت بڑا حصہ ان کو دے دیا جنہوں نے بالکل ابھی ابھی اسلام قبول کیا تھا, اور جو مہاجرین تھے, جو انصار تھے, پرانے مسلمان, بالخصوص انصار, ان کو بہت تھوڑا دیا. تو انصار کے جو کچھ ینگ جنریشن تھی, جو نوجوان تھے, وہ ذرا ناراض ہو گئے. اور ناراضگی کی وجہ ایک تو یہ نہیں تھی کہ ہمیں کام دیا ہے, وجہ زیادہ یہ تھی کہ یہ جن سے ہم لڑتے رہے ابھی پچھلے کئی سالوں سے, وہی ابو سفیان تھا. ہر فوج کا, رسول پاک کے خلاف آنے والی ہر فوج کا سپہ سالار کون تھا؟ ابو سفیان. تو انصار نے جب دیکھا کہ رسول اللہ نے ان کو دے دیا تو ان کو برا لگا اور وہ ناراض ہو گئے. بہت سارے اونٹ, مجھے بھی تعداد یاد نہیں ہے, بہت سارے اونٹ رسول اللہ نے ابو سفیان کو دے دیے, مال غنیمت میں سے اسی کو, ابو سفیان کے بیٹے کو دے دیے. اللہ کے نبی کو آ کر خبر دی گئی کہ یا رسول اللہ, آپ کے جو انصار ہیں انہوں نے برا بنایا ہے اس تقسیم سے. اب دیکھیں منافق اور مومن میں کیا فرق ہوتا ہے, وہ یہاں سے بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کو جب پتہ چلا تو اس طرف تشریف لے گئے جہاں پہ انصار بیٹھے ہوئے تھے, اللہ کے نبی نے وہاں پہنچ کے سوال کیا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ لوگ مجھ سے ناراض ہیں, تو کیا معاملہ ہے؟ تو جو ان کے بزرگ تھے انصار کے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے بڑے تو نہیں لیکن جو ہمارے نوجوان ہیں ذرا جذباتی ہیں, تو ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے ان کو اتنا زیادہ مال غنیمت کیوں دے دیا کہ جنہوں نے آج سے کچھ عرصہ پہلے تک ہمیں مارا ہے, ہمارے ساتھ جنگیں کی ہیں, سارے فتنے کیے ہیں. اب آپ ذرا تصور کریں اگر انصار کی جگہ ہم ہوتے کیسا لگ رہا ہوتا. یعنی ابھی چند دن پہلے تک جو ہمیں مارنے پہ تولے ہوئے تھے اور کتنی مصیبتیں انہوں نے ہم پہ توڑی ہیں, آج ہمارا لیڈر جو ہے وہ مال غنیمت کا بڑا حصہ اٹھا کے انہیں کو دے رہا ہے. تو اللہ کے نبی نے ایک جملہ بولا ان سے, ایک تو یہ فرمایا, پہلے یہ فرمایا کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میرا دل یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں فلان کو مال دوں لیکن کسی مصلحت کی وجہ سے میں وہ مال اس کو دے دیتا ہوں جس کو دینے کا میرا دل نہیں چاہ رہا ہوتا. یعنی میری خواہش ہے کہ میں تمہیں دوں لیکن کوئی اور مصلحت ہے, کوئی اور مقصد ہے جس کی وجہ سے میں اس کو دے رہا ہوں جس کے بارے میں میرا دل نہیں چاہ رہا تھا. اور پھر ایک اور جملہ فرمایا جس سے انصار بالکل فریش ہو گئے, راضی ہو گئے, چونکہ ایمان تھا تو راضی ہو گئے, ورنہ جس کا ایمان نہیں ہوتا وہ جب تک پیسے نہ ملے تب تک راضی نہیں ہوتا, چاہے جو مرضی کر لو اس. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم انصار اس پہ راضی نہیں ہو؟ یا رسول اللہ کس پر؟ فرمایا کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ لوگ دنیا کا مال اور بھیڑیں اور بکریاں اور اونٹ لے جائیں اور تم اپنے ساتھ اللہ کے رسول کو لے جاؤ, اس پہ راضی ہو یا نہیں؟ تو سارے جو ناراض بھی تھے وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم اس تقسیم پر راضی ہیں, لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور آپ ہمارے ساتھ آئیں تو ہم اس پر راضی ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے. اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ انہیں دیا ہے وہ اس پر راضی ہو جاتے اور کہتے ہمارے لیے اللہ کافی ہے, عنقریب اللہ اپنے فضل سے ہمیں بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی, ہم اللہ سے لو لگائے بیٹھے ہیں. آیت نمبر 60 زکوٰۃ کے بارے میں انشاءاللہ کل اس کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے, زکوٰۃ کا جو مال ہے اسے کیسے تقسیم ہونا چاہیے اور کہاں خرچ ہونا چاہیے. تو آیت نمبر 59 پر ہم آج کے درس کو تمام کر رہے ہیں. پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, بے شمار درود و سلام بھیج محمد و آل محمد پر, اور بے شمار رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر, اور ہم سب کو قرآن کریم اور محمد و آل محمد کے بتائے ہوئے اس دین پر عمل میں زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار اس رحمتوں اور مغفرت کے مہینے میں وہ رحمتیں اور وہ توفیقات اور وہ نعمتیں جو تو اپنے مقرب بندوں کو عطا فرماتا ہے, پروردگار ہم گناہگاروں کو وہ توفیقات عطا فرما. پروردگار جو مومنین بیمار ہیں بالخصوص جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے, ان سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. پروردگار ہمارے مرحومین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں, پروردگار ان پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما. جوار محمد و آل محمد اور شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرما. پروردگار اس مہینے کے ختم ہونے سے پہلے ہمیں اپنے گناہوں سے, اپنی کوتاہیوں سے, صدق کے دل سے اور مصمم ارادے سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہماری تمام لغزشوں کو, کوتاہیوں کو, خطاؤں کو اپنے کرم سے معاف فرما, ہمارا خاتمہ خیر پر اور ایمان پر فرما. پروردگار اپنے حلال رزق کے خزانوں میں سے ہم سب کے لیے وسعتیں پیدا فرما. پروردگار ہمارے ملک میں جو مشکل حالات پیش آئے ہیں, جو لوگ, جو غربا, جو مساکین اس مہنگائی کی وجہ سے مشکلات میں مبتلا ہیں, پروردگار ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما اور ہمیں اپنی اپنی توفیق کے مطابق ان کی اس محرومی میں اور ان کی مشکل میں ان کی مدد کی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلوات پڑھی محمد و آل محمد.